مرشد محبوب شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے دعا کے اشعار ہیں.
ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے, سے بہت دور میرا دل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے, اپنی رحمت سے طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے طوفان کو ساحل پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے, اپنی رحمت سے طوفان کو ساحل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے, اے خدا دل سے میرے پاس نازل کر دے, اے خدا دل سے میرے پاس نازل کر دے, اے خدا دل سے میرے
کر دے,
محبوب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے, اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کو کسی درجے تک آہستہ آہستہ پہنچا دینا استدراج کہلاتا ہے. جیسے سیڑھی کے بہت سے درجات ہوتے ہیں اور ان پر قدم رکھتے رکھتے آدمی دوسری منزل پر پہنچ جاتا ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کافروں کو جہنم کی طرف آہستہ آہستہ اس طرح لیے جا رہے ہیں کہ ان کو اس کی خبر بھی نہیں. اسی طرح جب نافرمان بندہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کی پسندیدہ چیزوں کی بارش بھی کرے اور اس کی توبہ سے غفلت بڑھتی جائے, تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اچانک عذاب میں پکڑ لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود اس کو حسب منشا دنیا دے رہا ہے, اس کے گناہوں کے باوجود اس پر دنیا وسیع ہو رہی ہے, تو یہ استدراج ہے. یعنی کسی دن اچانک اللہ اسے پکڑ لے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فَإِذَا هُمْ مُبْصِلُونَ تک تلاوت فرمائی. آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی, یعنی قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت کیا کرتے تھے بھول رہے, تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے, یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے, ہم نے ان کو پھر دفاتن پکڑ لیا, پھر وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, ہمیشہ استغفار کرتے رہیں, اللہ سے ڈرتے رہیں. معلوم نہیں کیا کیا خطائیں ہماری ہوتی رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں اور لالچی نگاہوں سے ان لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے جو لوگ دنیا کے عیش و عشرت کر رہے ہیں, ان کو ان کی طرف دیکھ کر لالچ اور حیرت نہیں کرنی چاہیے, اور حیرت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ لوگ گناہوں کے باوجود خوش کیوں نظر آتے ہیں, جبکہ ہم سنتے ہیں کہ گناہوں سے بے چینی پریشانی عذاب آتا ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کی پکڑ فرماتے ہیں, ساری ان کی اطراحت اور ان کا عیش و عشرت سب غائب ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے عبادت کا مزہ بھی نہیں ملتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جس طرح بیمار کو بیماری کی شدت سے غذا کا مزہ نہیں ملتا, اسی طرح دنیا دار کو عبادت کا مزہ نہیں ملتا. اسی طرح دنیا دار کو عبادت کا مزہ نہیں ملتا، یعنی جس طرح جسمانی بیماری سے جسم کو مزہ نہیں ملتا، چاہے بریانی اور بھنا ہوا گوشت ہی کیوں نہ ہو، لیکن سفرا کی وجہ سے جسم کو مزہ نہیں مل رہا ہے. سفرا یہ بائل جوس کو کہتے ہیں میڈیکل کی اصطلاح میں، جب یہ بڑھ جاتا ہے تو جسم منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے اور کوئی چیز مزے کی نہیں لگتی، بھوک بھی نہیں لگتی. تو اسی طرح روحانی بیماری سے روح کو عبادت کا مزہ نہیں ملتا، حالانکہ عبادت روح کی غذا ہے. اگر روح بغض، شہوت، دنیا کی محبت کی بیماریوں میں مبتلا ہے اور اصلاح نہیں کرائی گئی تو عبادت کا صحیح مزہ روح کو نہیں ملتا. جب تزکیہ ہو جاتا ہے اور روح تندرست و توانا ہو جاتی ہے تو اس وقت ایک اللہ کہنے سے بھی یہ حال ہوگا، جس طرح جسم تندرست ہو، شدید بھوک لگی ہو، صحت بالکل درست ہو، تو ایک لقمے سے کیا مزہ آتا ہے. ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے عبادت کا مزہ نہیں ملتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جس طرح بیمار کو بیماری کی شدت سے غذا کا مزہ نہیں ملتا، اسی طرح دنیا دار کو عبادت کا مزہ نہیں ملتا. یعنی جس طرح جسمانی بیماری سے جسم کو مزہ نہیں ملتا، چاہے بریانی اور بھنا ہوا گوشت ہے، لیکن سفرا کی وجہ سے جسم کو مزہ نہیں مل رہا، اسی طرح روحانی بیماری سے روح کو عبادت کا مزہ نہیں ملتا، حالانکہ عبادت روح کی غذا ہے. اگر روح بغض، شہوت، دنیا کی محبت کی بیماریوں میں مبتلا ہے اور اصلاح نہیں کرائی گئی تو عبادت کا صحیح مزہ روح کو نہیں ملتا. جب تزکیہ ہو جاتا ہے اور روح پاک ہو جاتی ہے تو روح تندرست توانا ہو جاتی ہے، اس وقت ایک اللہ کہنے سے بھی یہ حال ہوگا، جس طرح تندرست جسم ہو، صحت اچھی ہو، شدید بھوک لگی ہو، تو ایک لقمے سے کیا مزہ آتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جو دولت اللہ کو راضی کرتے ہوئے مل جائے وہ تو ٹھیک ہے، اور جو دولت اللہ کے غضب کے ساتھ ہو وہ دولت نہیں دولاد ہے. دولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر پکڑ ہوگی، عذاب ہوگا، تو گویا اس پہ لادیں پڑیں گی. مال تو ہے لیکن غضب اللہ کے غضب کے ساتھ ہے، تو یہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. ارشاد فرمایا جو دولت اللہ کو راضی کرتے ہوئے مل جائے وہ تو ٹھیک ہے، اور جو دولت اللہ کے غضب کے ساتھ ہو وہ دولت نہیں دو لاب ہے. وعن زید بن الحسین رحمہ اللہ تعالی قال سمعت مالکا وسئل ای شیئ الزہد فی الدنیا قال طیب القصد وقصر العمل. حضرت زید بن حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں زہد کس چیز کا نام ہے. اس کے جواب میں امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حلال قصد، یعنی حلال روزی اور امیدوں کی کمی، اس کو زہد کہتے ہیں. زہد دنیا سے بے رغبتی، اس کا عنوان یہ بھی ہے دنیا سے بے رغبتی، یعنی اس میں ایک تو روزی جو ہو وہ 100% حلال ہو اور امیدوں کی کمی، یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا، لمبی لمبی پلاننگ کرنا، یہ چیز تو اس میں جس زندگی میں یہ نہ ہو تو یہ ظاہر ہے. تشریح میں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قصد سے مراد کھانے پینے کی چیزیں جو حلال ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو فرمایا کلو من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی حلال طیب کھاؤ اور اچھا عمل کرو. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت بھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزہ اعمال کو پاکیزہ غذا سے خاص تعلق ہے، اسی طرح حرام غذا سے حرام اعمال پیدا ہوتے ہیں. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ترجمہ، اے ایمان والو، حلال چیزیں ہم نے تم کو جو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. اور آرزو کا مختصر ہونا اس وقت مفید ہے جبکہ موت کے خوف سے آخرت کی تیاری یعنی اعمال صالحہ میں لگا رہے. اسی طرح دنیا سے بے رغبتی اس شرط سے مفید ہے کہ دنیا کی یہ بے رغبتی آخرت کی رغبت کا سبب بن جائے. یعنی بعض لوگ ویسے ہی بے رغبت ہوتے ہیں, دنیا سے جی نہیں لگاتے, تو ان کی یہ طبیعت ہے, آخرت کی وجہ سے نہیں کر رہے. اسی طرح آرزو کا مختصر ہونا, یہ بھی بہت سے لوگوں کے اندر نہیں ہوتا کہ بھائی ان کو کوئی زیادہ امیدیں ہیں ہی نہیں, نہ امید ہے نہ اس کی توقع ہے کہ ہمیں یہ کچھ ملے گا یا ہم یوں کر لیں گے, بیکار پڑے رہتے ہیں. آخرت کے خوف سے شرط ہے کہ یہ چیز, دونوں چیزیں, آرزو کا مختصر ہونا اور دنیا سے بے رغبت ہونا, یہ اس شرط سے مفید ہے کہ آخرت کی وجہ سے ہو اور آخرت کی تیاری میں اس کو زیادہ اہتمام ہو. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ کسب حلال کو زہد میں کیا دخل ہے, تو روایت بالا میں مذکور ہے, تو جواب یہ ہے کہ بہت سے نادان کم علم سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا اور موٹے کپڑے پہننے اور سوکھی روٹی کھانے کا نام زہد ہے, لہذا اس روایت سے اس عقیدے کی اصلاح مقصود ہے. یعنی زہد کی حقیقت یہ ہے کہ حلال کھائے اور بقدر ضرورت پر قناعت کرے اور آرزو کو مختصر رکھے, جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زہد اس کا نام نہیں کہ نعمت حلال کو اپنے اوپر حرام کر لے یا اپنے مال کو ضائع کر دے, بلکہ زہد دنیا میں یہ ہے کہ جو کچھ اپنے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اعتماد اس پر کرے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاشرت کی چند سنتوں کا بیان ہے. نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا آتی, خوف خدا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہوتی تھی. گھر والوں کا بہت خیال رکھا کرتے کہ کسی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے, اسی لیے جب رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے, آہستہ سے جوتا پہنتے, آہستہ سے کباڑ کھولتے, آہستہ سے باہر تشریف لے جاتے. اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے بیان میں تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو شخص مجھ کو خواب میں دیکھے وہ مجھ کو بیداری میں بھی دیکھے گا اور شیطان میری صورت نہیں بن سکتا. فائدے میں لکھا ہے کہ اس میں بشارت ہے اس خواب دیکھنے والے کے لیے اس نے خاتمے کی. چنانچہ بزرگان دین نے ایسے خواب کی یہی تعبیر دی ہے کہ ایسے شخص کا خاتمہ بالخیر ہوگا. یہی معنی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے کہ وہ بیداری میں بھی دیکھے گا, یعنی آخرت میں مجھ سے اس کو قرب ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ جیسے اعمال مبشرہ مقید ہیں ایمان و تقویٰ کے ساتھ, اسی طرح احوال مبشرہ بھی. رہی یہ بات کہ پھر احوال کا اس میں کیا دخل ہوا, سو بات یہ ہے کہ ایسے احوال غالباً دلیل انی ہیں اعمال مبشرہ کی, اور اعمال کا دخل بشارت میں ظاہر ہے, پس احوال دلیل بشارت ہے نہ کہ علت, پس ان کا دخل مرتبہ علامت میں ہے. تنبیہ, اگر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائے تو اگر وہ امر شریعت کے مطابق ہے عمل کیا جائے گا, اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو دیکھنے والے یعنی خواب دیکھنے والے کی غلطی پر محمول کیا جائے گا. رہا یہ کہ عمل کرنے کے لیے جب مشروع ہونا شرط ہوا تو یہ عمل قبل رویا کے بھی تھا, یعنی خواب دیکھنے سے پہلے بھی. رویا کا کیا اثر ہوا, سو بات یہ ہے کہ رویا سے یعنی خواب سے اس کا تعقد اس شخص کے حق میں بڑھ جائے گا. یعنی ایسے شخص کو چاہیے کہ شریعت اور سنت کی اتباع کا اہتمام زیادہ کرے, کہیں کوئی غلطی ہے تو ایسے میں بھی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے تاکہ اس غلطی کی وہ اصلاح کر لے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.